الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات ويسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم.
سبحان اللہ.
حاضرین, ہم کا مطلب یوں کہا ہے, سماعت فرمائیے.
میرے اللہ تیرے لطف سے مامور ہے ہم, میرے اللہ میرے اللہ تیرے لطف سے مامور ہیں ہم, ہر گھڑی تیری ہر گھڑی تیری نوازش ہے کہ مسرور ہیں ہم, میرے اللہ ابر رحمت تیرا برسے گا یقیناً ہم پر, ابر رحمت تیرا برسے گا یقیناً ہم پر, تیرے قرآن کے جب حامل دستور ہیں ہم, میرے اللہ جب سے ہم نے تیرے احکام سے منہ موڑ لیا، جب سے ہم لے تیرے احکام سے منہ موڑ لیا، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہے ہم، میرے اللہ۔
آخری شعر کہا ہے،
تیرا احسان بھلا بیٹھے ہیں تیرے بندے، تیرا احسان بھلا بیٹھے ہیں تیرے بندے، کیسے نادان ہیں نااہل ہیں مغرور ہیں ہم، کیسے نادان ہیں نااہل ہیں مغرور ہیں ہم، ہر گھڑی تیری نوازش ہے کہ مسرور ہے ہم، میرے اللہ۔
مختا یوں کہا ہے،
میں عرفان وہ نصرت کو عطا کی تو نے، میں عرفان وہ نصرت کو عطا کی تو نے، بادِ عشق محمد سے جو مخمور ہیں ہم، بادِ عشق محمد سے جو مخمور ہیں ہم، میرے اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبی۔ لیتا ہوں ان کا نام بڑے احترام سے، لیتا ہوں ان کا نام بڑے احترام سے، میں کامیاب ہوں تو محمد کے نام سے، میں کامیاب ہوں تو محمد کے نام سے، تسکین روح ذکر محمد میں ہے نہاں، دل کا سکون پالے درود و سلام سے، دانش بھی فخر کرنے لگے اپنے آپ پر، خدمت تو کوئی لیجئے آقا غلام سے۔ میں آج کے ناظم جناب منیر احمد جامی صاحب کی لکھی ہوئی نعت شریف کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔
آئی ندا رسول کی، آئی ندار حق ہوئی صورت رسول کی، ظاہر خدا ہوا ہے بدولت رسول کی، ظاہر خدا ہوا ہے بدولت رسول کی،
آزما کے دیکھ لے اے ذوق جستجو، تو آزما کے دیکھ لے اے ذوق جستجو، منزل کی روشنی ہے ہدایت رسول کی، منزل کی روشنی ہے ہدایت رسول کی، ممکن نہیں کہ آپ سے ٹوٹے کسی کا دل، ممکن نہیں کہ آپ سے ٹوٹے کسی کا دل، پھولوں سے بھی ہے نرم طبیعت رسول کی، پھولوں سے بھی ہے نرم طبیعت رسول کی، وحدانیت کی شرح مفصل ہوئی تمام، حد پیمبری ہے نبوت رسول کی، کیوں کوئی ناپتا ہے فلک کی بلندیاں، کیوں کوئی ناپتا ہے فلک کی بلندیاں، ہر ذرہ دے رہا ہے شہادت رسول کی، ہر ذرہ دے رہا ہے شہادت رسول کی،
شانتی شریف کا مقطع پیش کر رہا ہوں،
ہر ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھل گیا، ہر ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھل گیا، جامی بیان جو تم نے کی مدحت رسول کی، جامی بیان جو تم نے کی مدحت رسول کی، آئینہ دار حق ہوئی صورت رسول کی، ظاہر خدا ہوا ہے بدولت رسول کی۔
آج اس جلسے کے صدر اور میرے استاد مولانا مولوی سید شاہ انور حسینی صاحب، میرے عزیز دوست جناب صلاح الدین پرویز صاحب، جناب سید لیاقت پیران صاحب، شائستہ یوسف صاحبہ، خطیب صاحب، جامی صاحب، خواتین و حضرات، میں اول تو مبارکباد دیتا ہوں جناب سید لیاقت پیران صاحب کو کہ جن کی دن رات کی کوشش, سوچ اور جذبے کے تحت یہ عالمی صوفی مرکز وجود میں آیا. اس مرکز کو وجود میں آیا بھی غالباً ایک ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا. اسی دوران انہوں نے سوچا کہ ایک جریدہ انگریزی میں تصوف پر شائع کرنا چاہیے کہ جو دو مہینے یا تین مہینے میں ایک بار نکلا کرے, ایک مختصر سا جریدہ کہ جو ہمارے اپنے لوگوں اور غیر لوگوں میں تصوف اور اسلام کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر سکے کہ جس کی فی زمانہ بہت کمی ہے. کیونکہ میرے اپنے خیال میں اور جیسا کہ میں میری ملاقات کے دوران کئی لوگوں کے ساتھ یہ محسوس ہوا ہے کہ تصوف کے تعلق سے غیر لوگوں کو تو کیا, خود اپنے ہمارے لوگوں کو کوئی صحیح علم اس تعلق سے نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ حالانکہ ہمارے یہاں الگ الگ ایسے لوگوں کا وجود ضرور ہے کہ جو تصوف اور درگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کی صورت صحیح طور پر کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے اور تاریخی طور پر اس میں کون سی ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں کہ جو جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا علم بھی بہت ضروری ہے. تو اس علم کے کی ترویج, اس کے فروغ اور اس کے عملی نتائج برآمد کرنا ہی اس مرکز کا اولین فرض تصور کیا گیا ہے. اسی تعلق سے جناب لیاقت پیران کے گھر پر کچھ مجلسیں ہوئیں کہ جہاں اس کی شروعات اس مرکز کے قیام کے تعلق سے بات چیت ہوئی اور یہ مرکز قیام میں عمل آیا. ویسے تو اغراض مقاصد میں بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں, لیکن کچھ اہم اغراض و مقاصد کی جانب آپ کا اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اول تو یہ کہ صوفیہ کرام کے آدرشوں, ان کے خیالات کو عام کرنا ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد صوفی روایات اور صوفی تمدن اور صوفی تبلیغات کو عام کر کے آفاقی اور کائناتی طور پر ہم آہنگی بھی اس مرکز کا مقصد ہے. ایک اور مقصد عملاً یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے ایسے مسودات جو آج تک شائع نہیں ہو پائے, ان کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں شائع کیا جائے, نہ صرف اردو میں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی. پھر صوفی فلسفے, فن, ادب, شاعری اور موسیقی پر کتابیں شائع کی جائیں. اس کے علاوہ ذکر و اذکار کی محفلوں کا انعقاد بھی اس مرکز کا ایک مقصد ہے. پھر صوفی علم, فلسفے, آرٹ, لٹریچر, کلچر, شاعری پر لیکچرز, کلاسز منعقد کرنا بھی اس کا مقصد ہے. اس طرح سے اور بہت سارے مقاصد ہیں کہ جن کا ذکر غالباً اس مجلس میں ضروری نہیں. جو بنیادی مقاصد ہیں ان کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں. ان صوفی مرکز کے تعلق سے ان باتوں کے بعد میں یہاں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا جس کے سبب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو عام کریں. فی زمانہ میں اور قوموں اور مذہبوں کی بات نہیں کرتا, لیکن ہمارے اپنے مذہب میں میرے خیال سے 72 سے زیادہ فرقوں کا وجود عمل میں آ چکا ہے، اور ان فرقوں کا فلسفہ بھلے ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جو نتائج اس کے برآمد ہو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں تفصیلی بحث اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مساجد میں، کئی مساجد میں، درگاہوں پر کل ملا کر جو صورتحال سامنے آتی ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی بات ہو یا اہل حدیث کی بات ہو یا پھر اہل سنت الجماعت ہی کی بات کیوں نہ ہو، کہ جو ایک صورت آپ کے سامنے آتی ہے وہ اسلام اور اسلام کے صحیح پیروکاروں اور اسلام کے صحیح مبلغوں کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے آئینے میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط، یہ فیصلہ کرنا، یہ معلوم کرنا بہت اہم ہے۔ کیونکہ میری نظر میں تو چاہے وہ فرقہ کوئی بھی ہو، معاف کیجئے گا، میری نظر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی بالکل اس طرح کے ایک جین استور ہے، مت ہے ایک، کہ جس میں کہا گیا کہ جب کچھ اندھوں کو ایک ہاتھی کے روبرو لایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اسے پہچانو، تو کسی نے اس کی سونڈ پکڑ لی اور کہا کہ ہاتھی سونڈ ہے، کسی نے اس کی دم پکڑ لی اور کہا کہ ہاتھی دم ہے، کسی نے اس کا پیر پکڑ لیا۔ بالکل وہی صورتحال ہمارے اپنے مذہب، ہمارے اپنے مسلک کے تعلق سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تصوف کے تعلق سے ایک بہترین کتاب جو بہت عرصے پہلے لکھی گئی، وہ شیخ علی ہجویری المعروف دادا گنج بخش کی ہے، کہ جن کا مزار لاہور میں ہے، وہی کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو تصوف، اسلام اور اس سے دیگر منسلک مسائل پر صحیح روشنی ڈال سکتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نے پڑھی ہو تو اسے دوبارہ پڑھیں، اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو ضرور اس کو خرید کر پڑھیں۔ میں اس کے کچھ چند اقتباسات تصوف کے تعلق سے جو شیخ علی ہجویری نے کہے ہیں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ صوفی جن کا حال میں آگرہ میں انتقال ہوا، ان کا نام الحاج اعجاز احمد قریشی ہے، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے شمع تصوف، اس میں تصوف کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد دیگر مقررین ہیں جس میں صلاح الدین پرویز ہیں اور لیاقت پیران صاحب ہیں اور بالآخر ہمارے انور شاہ صاحب ہیں، وہ تفصیلی اس پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے میں تصوف کے بارے میں ایک باب ہے کشف المحجوب میں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، و عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہوانا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائہم کتب عند اللہ من الغافلین، جو اشخاص تصوف والوں کی آواز سن کر آمین نہیں کہتے اللہ کے نزدیک غافلوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے اس نام کی تحقیق میں بہت سی کلام کیے ہیں۔ ایک گروہ تو صوفی کو صوفی اس لیے کہتا ہے کہ وہ پہلی صفت میں ہوں گے، اور ایک گروہ یوں کہتا ہے چونکہ وہ صوف کے کپڑے اوڑھتے تھے اس لیے صوفی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ایک گروہ نے کہا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ الغرض ہر کسی کو ان معنوں میں اس طریقے کی تحقیق میں بہت سے لطیفے ہیں۔ پس بجز صفا کے تمام معنی لغت کے مقتضا پر دوری پکڑے ہوئے ہیں، پس صفا سب معنوں سے عمدہ معنی ہے اور اس کی صفت قدر ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہبہ صوف الدنیا و بقیہ قدرہا، یعنی عمدہ چیزوں کا نام بھی صفو ہوتا ہے۔ پس جب انہوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور آفتوں اور بلاؤں سے اپنی طبیعت کو پاک و صاف کیا تو ان کے نام کو صوفی رکھا گیا۔ اور لفظ صوفی اسم علم ہے اسماء عالم سے، اس وجہ سے کہ ان کی بزرگی و مرتبہ اس لیے ہے کہ ان کے معاملات چھپ سکتے ہیں، باوجود اس امر کے ان کو اشتقاق کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں بہت سی مخلوقات کو حق تعالیٰ نے اس قصے اور قصے کے اہل سے محجوب کیا ہے، اور اس قصے کا لطیفہ ان کے دل پر یہاں تک پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ نے اس کو بغیر مشاہدہ باطنی کے محض ظاہری ورزش کی صلاح تصور فرما لی، اور ایک گروہ نے تو محض اس لیے حقیقت اور بے اصل اس کو یہاں تک تصور فرما لیا کہ ظاہر بین علماء اور مسخروں کی تقلید میں اس کو بالکل انکار کر دیا ہے، اور درپدہ اس قصے میں یہاں تک خوش ہیں کہ عوام نے ان کی تقلید شروع کی اور باطن کی صفائی کو دل سے بالکل مٹا کر سلف اور صحابہ کے مذہب کو طاق پر رکھ دیا. یعنی ایک عربی کا شعر یہاں انہوں نے دیا، یعنی صفا صدیق اکبر کی صفت ہے، اگر تو نے صوفی کی تحقیق کا ارادہ کیا تو اس کو دیکھ لے، اس لیے کہ صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع. اس کی اصل تو دل سے غیروں کا منقطع کر دینا ہے، اور اس کی فرع دنیا غدار سے دل کا خالی کرنا ہے، اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس طریقے والوں کے امام ہیں. اور اس کا دل اغیار سے اس وقت بالکل منقطع تھا جبکہ تمام صحابہ کا دل حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے شکستہ ہو رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ تلوار برہنہ کیے ہوئے فرماتے تھے کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور باواز علن فرمایا، من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قدماتو ومن عبد رب محمد فإنه هي لا يموت. خبردار جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پوجا کرتا تھا سو وہ زندہ ہے، ہرگز نہیں مرے گا. اور پھر یہ آوت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افائن ماتا و او قتل قلبتم علی اعقابکم. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول ہوئے ہیں، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر گر جاؤ گے. یعنی جس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ تو سمجھ لے کہ وہ رخصت ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پوجا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ زندہ ہے، ہرگز نہیں مرے گا. اور وہ شخص جو فانی میں دل لگاتا ہے سو جان لے کہ فانی فنا ہو جانا ہے، اور اس کی تمام تکلیف و محنت رائے گاں جاتی ہے، اور کوئی جان کو باقی رہنے والا ذات کے حضور میں بھی بھیج دیتا ہے تو ایسا شخص جب فنا ہوگا تو اس کا بقا باقی کے ساتھ رہے گا. پس جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمیت کی نظر سے دیکھا سو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اس کے دل سے انہی کے ساتھ رخصت ہوئی، اور جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی نظر سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کا جانا اور رہنا اس کے نزدیک یکساں ہوا، کیونکہ بقا کی حالت میں آپ بقا کو حق کے ساتھ اس نے دیکھا، اور فنا کی حالت میں بھی آپ کے فنا کو حق کی طرف سے دیکھا. سپرد کنند سے روگردان ہو کر سپرد کیے گئے کی طرف منہ لگایا، اور قیام محل یعنی سپرد کیے گئے کا ساتھ محل یعنی سپرد کنندہ کے دیکھا، اور خدا کی تعظیم کے برابر اس کی تعظیم کی، اور ماں سوا خدا کے کسی سے دلی تعلق نہ رکھا، اور نیز اس نے آنکھ کی سیاہی مخلوق پر نہ کھولی. یعنی مخلوقات کی طرف توجہ کرنا ہلاکت کا موجب ہے، اور حق کی طرف رجوع کرنا فرشتہ ہونے کی نشانی ہے، مگر صدیق اکبر کے دل کا خالی ہونا دنیائے غدار سے اس لیے تھا کہ مال و متاع سے جو کچھ آپ رکھتے تھے سب خدا کی راہ میں دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلفت لیالک فقال اللہ تعالی و رسول. یعنی صدیق تو نے اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ دو خزانے بے انتہا چھوڑ کر آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ عرض کی کہ ایک تو اللہ عز و جل کی محبت ہے، اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اے طالب صادق، جب اس کا دل دنیا کی صفائی کے تعلق سے آزاد ہوا تو اس نے اس کی قدورت سے ہاتھ خالی کیا، اور یہ سب کے سب صفت سچے صوفی کی ہوتی ہے، اور اس کا انکار حق کا انکار اور کھلم کھلا مکابرہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ صفا قدورت یعنی تیرگی کی ضد ہوتی ہے، اور تیرگی بشر کی صفات سے ہے، اور در حقیقت صوفی وہی شخص ہوگا کہ جو تیرگی کو چھوڑ دے، جیسا کہ مصر کی عورتوں کو یوسف علیہ السلام کے جمال کے لطائف اور مشاہدے کے استقرار کی حالت میں بشریت غالب ہوئی، اور وہ غلبہ بسبب عکس کے واپس ہوا. جب غلبہ انتہائی ہوا تو انتہا کے ساتھ ہوا، اور جب انتہا کے ساتھ غلبہ پہنچا تو ان کا گزر سپر ہوا، اور بشریت کی فنا پر ان کی نظر پڑی، اور انہوں نے کہا، ما حاذا بشرن، یعنی یہ بشر نہیں. اس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنے حال کی مراد ظاہر کی، اور اسی وجہ سے طریقت کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لیس الصفا من صفات البشری لان البشر مدر والمدر لا یخلو من القدر، یعنی صفا بشر کی صفات سے نہیں، اس لیے کہ بشر مٹی کا ڈھیلا ہے اور مٹی کا ڈھیلا قدورت یعنی تیرگی سے خالی نہیں ہوتا، اور بشر کا قدورت سے گزر نہیں، پس صفا کی مثال افعال کے ساتھ نہ ہوگی اور مجاہدی کی روح سے بشریت کا زوال نہ ہوگا، اور افعال اور احوال کے ساتھ صفا کی صفت کو نسبت نہ ہوگی، اور اس کے نام کا تعلق ناموں اور لقموں کے ساتھ نہ ہوگا۔ سچ ہے الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا صحاب، یعنی صفا دوستوں کی صفت ہے، اور دوست وہ آفتاب ہیں کہ جو بادل میں ڈھکے ہوئے نہیں۔ جاننا چاہیے کہ دوست وہ ہے کہ جو اپنی صفت کی روح سے فانی ہوا اور دوست کی صفت کے ساتھ باقی ہوا، اور نیست دوست وہ ہے، وہ شخص ہے کہ ان کا احوال صاحبان کے حال کے نزدیک مثل آفتاب کے روشن ہے، جیسا کہ اصحاب رضوان اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ کے متعلق پوچھا تو رسول نے فرمایا، عبد نور اللہ قلب ہو بال ایمان، یعنی وہ ایک بندہ ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے یہاں تک منور ہے کہ اس کی تاثیر سے اس کا منہ قمر کی طرح روشن ہے۔ اور اس طریقت کے بزرگوں سے ایک فرماتا ہے، ضیاء الشمس والقمر اذا اشتراکن نمود زجن فی من صفا الحب و توحید اذا اشتکا، یعنی آفتاب اور چاند کا نور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو محبت اور توحید کی صفائی کی مثل ہوگی جو ایک دوسرے کے ساتھ معجون ہوتی ہے۔ اس جگہ آفتاب اور چاند کے نور کی کیا حقیقت ہوگی؟ جس جگہ خداوند جبار کی توحید اور محبت کا نور ہوگا، یعنی آفتاب اور چاند کے نور کو خدا کی توحید اور محبت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، مگر دنیا میں ان دونوں سے کوئی نور ظاہر تر نہیں، اس لیے کہ آفتاب اور چاند کے نور کو آنکھ کا نور کمال دلیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح آنکھ آسمان کے چاند اور سورج کے نور کو دیکھتی ہے، ویسے ہی دل معرفت اور توحید اور محبت کے نور کے ساتھ خاص رحمان کے عرش کو دیکھتا ہے، اور دنیا ہی میں اغبا کی اطلاع حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری تفصیل ہے، یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ تفصیلاً اس کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اور بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہاں میں اس مختصر اس کے بعد یہ اس کتاب میں اجمالاً ذکر ہے فکر و صوفی کے تعلق سے، جس کا کہ ذکر کیا شمع تصوف، یہ کتاب جناب اعجاز احمد قریشی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، تصوف حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل احکامات و امور سے گزرنا پڑتا ہے، بھوک، ترک دنیا، قطع معلوفات و مستحنات، کثرت ذکر اللہ عزوجل اور اس کے ادائے فرض، واجبات سنن و جمیع اور پیروی اور سارے محسنوں کو چھوڑنا، ضروریات فقر، اول طلب، دوم عشق، سویم عرفان، چہارم توحید، پنجم استغنا، ششم فنا، ہفتم بقا۔ تعریف صوفی، صوفی یا فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے، فرائض کا پابند ہو، نفس آفات سہنے کا عادی ہو، جو کچھ دل پر گزرے اس کا اظہار نہ کرے، جس کا ظہور ہو جائے اس کو نہ چھپائے، اسرار کے غالب ہونے سے شریعت ترک نہ کرے، کچھ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے، اور ہونے کے وقت سب کچھ خرچ کر دے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، اگر کچھ پاس ہو گیا تو خداوند تعالیٰ کا خلت عطا ہو گیا، خلت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محب خلت قبول نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے جلد دوسروں کو دے کر سکون حاصل کرتا ہے، کیونکہ خلت غیر ہے، غیر کے ساتھ آرام نہیں ملتا۔ اصلیت صوفی، صوفی کی اصلیت مختلف رہی ہے، صوفی صوف کا جامع پہنتا ہے اس لیے صوفی کہلاتا ہے، کوئی کہتا ہے صف اول میں رہتا ہے اس لیے صوفی کہلاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اصحاب صفا سے دوستی رکھتا ہے، اسم صفا سے مشتق ہے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ صوفی اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کر لے اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہو جائے، اس کا دل قدورت سے پاک ہو، تصوف خاصا تکلف ہے، یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اس کا محاصل یہ ہے، صوفی اپنی ذات کو فنا کر کے بقا حاصل کرتا ہے، اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو کچھ مجاہدے سے تلاش کرتا ہے اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔ اصل میں صوفی کے معنی وصل حاصل کرنے والے کے ہیں، اور متصوف صوفی کے اصول پر چلنے والا ہوتا ہے۔ تصوف خواہشات نفسانی ترک کرنے کا نام ہے، صوفی وہ لوگ ہیں جن کا دل بشریت کی قدرت سے آزاد ہو گیا ہے، نفسانی آفاتوں سے پاک صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، غیر خدا سے بری ہو گیا ہو۔ بنیاد تصوف کی بنیاد، تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے، جس سے 8 پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کی سخاوت، حضرت اسماعیل کی رضا، حضرت ایوب کا صبر، حضرت ذکریہ کے اشارات، حضرت یحییٰ کی غربت، حضرت عیسیٰ کی سیاحت، حضرت موسیٰ کا لباس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر۔ تصوف علوم و رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاص و اخلاق کا نام ہے، کیونکہ علوم علم سے حاصل ہوتے ہیں اور رسوم مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ مجاہدے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے احکام کو ریا سے پاک ہو کر آگے بڑھے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے عزت سے پیش آئے، کسی سے انفاس کا یوز نہ چاہے، نفسانی خواہشات کا اتباع نہ کرے۔ لباس صوفی، صوفی سنت رسول کی پیروی میں کمبل یا گدڑی استعمال کرتا ہے، اس کے فخر اور رجازت کی دلیل ہے۔ گدڑی پہننے والوں کو تارک الدنیا اور اللہ کا عاشق ہونا چاہیے۔ گدڑی اگر مشائخ پہنائے تو پہن لے ورنہ نہیں۔ مشائخ یہ گدڑی اس وقت عطا کرتے ہیں جب وہ اس سے 1 سال کی خلق کی خدمت نہ لے لیں، یعنی جب تک وہ بلا تمیز سب کو اپنے سے بہتر نہ جانے، اس کے بعد 1 سال خدا کی خدمت لیں، یعنی دنیا اقوا کے مزے ترک کر دینا، جو کام کرے صرف خدا کی خاطر، 1 سال اس کے دل کی ریاضت حاصل کریں تاکہ اس میں ہمت ہو اور تمام عمر اس سے دور ہوں اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو اور حسب ذیل آفات سے بری ہو۔ غصہ، حسد، بخل، عجب، نفاق، شہرت پسندی، حرام چیز کھانا پینا لینا، حرام بات سننا و دیکھنا، انتقام، کاہلی، ان سب کو دور کر کے تواضع کی اوڑھنی اختیار کرے۔ اصول فخر، فخر کے لیے حسب ذیل اصول ضروری ہیں۔ اقوال حضرت جلال الدین مخدوم جہانی یعنی جہانگشت، توبہ، علم، حلم، عقل، معرفت، عافیت، رحمت، قناعت، صدق، یقین، عبادت، ذکر، زہد، تقوی، تکول، توکل، تفکر، رجا، صبر، شکر، شوق، سخاوت، رضا، خلوت و عزلت، اخلاص، بیچارگی، اخلاق، تواضع، خوف، اعتقاد، افلاس، تحمل، تجرد، لطف، الطاف، خشوع، خضوع، فاقہ، ریاضت، شرف، حمد، سرمستی، ہمت، صحبت، شرم، وصل، قرب، ادب، اشتیاق، تسلیم، دیدار، عرفان، طلب دوست، عصمت۔ اگر حزب بالا نہ ہو تو حزب ذیل ہونا ضروری ہے۔ توبہ، توکل، حمد، صبر، شرم، زہد، قناعت، تسلیم، صدق، رضا، دیدار، تفکر، ماہیت، شکر، عصمت۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو حزب ذیل ضروری ہیں۔ توبہ، عبادت، زہد، صبر، عرفان، شکر، توکل، طلب دوست۔ فقیر و مسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں جو بہت محتاج ہو اور کچھ نہ رکھتا ہو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو جن روز کا کھانا پینا اپنے حلال کے لیے رکھتا ہو۔ فقر کی 2 قسمیں ہیں، فقر استراری یعنی اس قدر محتاج ہو کہ کفر کر کے اپنی حاجت رفع کرنے پر مجبور ہو، اس سے بزرگوں نے پناہ مانگی ہے۔ فقر اختیاری یعنی دولت عقبا کے لیے دولت دنیا لٹا دے، اس کو حضور نے فخر فرمایا ہے۔ اس کو اختیار کرنے میں حزب ذیل فوائد ہیں۔ اس کا عمل قلت ثلاثہ کہلاتا ہے۔ راحت جسم کی قلت، قلت طعام، کم کھانے سے کاہلی و سستی نہ ہوگی، وضو جس سے شیطان بھاگتا ہے قائم رہے گا۔ راحت روح فی قلت الکلام، کم بولنے سے سر رشتہ خیالی قائم رہتا ہے، دل اپنی چیز پر جمع رہتا ہے۔ راحت القلوب فی قلت الانام، یعنی زیادہ سونا علم کو ضائع کر دیتا ہے، نفس ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، تہجد کی نماز میں خلل پڑ جاتا ہے، کم سونے میں عافیت رہتی ہے۔ گروہ اصفیہ، صوفیہ کے 12 گروہ ہیں، اس میں 10 مقبول، 2 مردود ہیں، محاسبی، خسیری، تویفیری، جنیدی، نوری، سہل حکمی، خرازی، خفیفی، سیاری، حلولی مردود ہیں، سالمی مردود ہیں۔ 1 گروہ حلاویوں کا ہے جو شریعت چھوڑ چکے ہیں، ان میں نوری قابل تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی اس گروہ سے خالی نہ ہوگی جو نیکی اور حق پر ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے۔ میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی حضرت ابراہیم کی قلب پر ہوں گے۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا جینا اور مرنا برابر ہے، بلکہ مرنے کے بعد روحانیت قوی ہو جاتی ہے۔ جو ان کے پاس زندگی یا مرنے کے بعد جاتا ہے کبھی خالی نہیں آتا، اپنے ظرف کے مطابق لے کر آتا ہے۔ ہتھیار صوفی، صوفی کا ہتھیار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم ہے، جس سے شیطان بے چھری کے ہلاک ہوتا ہے۔ کلمہ تمجید ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس سے فقیر بغیر مال کے غنی ہوتا ہے۔ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ انسان پانی سے پہلے پاک ہوتا ہے۔ سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اس کے آئینے میں اور بہت ساری معلومات آپ کو ان کتب میں ملیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان چند الفاظ سے آپ کو تھوڑی بہت ضرور مدد ملے گی تصوف اور صوفیہ کو سمجھنے میں. بہت بہت شکریہ.
جناب صلاح الدین پرویز صاحب، اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی منتخب نظموں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب صلاح الدین پرویز صاحب.
خلیل بھائی، لیاقت پیرا صاحب، شائستہ صاحبہ، جامی صاحب، دیپ صاحب، آپ سب حضرات، میرا جو تعلق تصوف سے ہے وہ میرا بہت پرسنل ہے اور اس کا منتھن لٹریچر میں ہوا ہے. یہ جو کتاب، یہ جو رسالہ نکال رہے ہیں ہمارے لیاقت پیرا صاحب، میرے خیال میں اس رسالے کی اشد ضرورت تھی کہ یہ رسالہ صرف اردو والوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ انگریزی میں ہے اور آج کل انگریزی تعلیم کا کچھ اتنا زور ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان بچہ یا باہر کا رہنے والا جو باہر رہتے ہیں ان میں اسلام تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور وہ تصوف کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں. تصوف کے معنی بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک زمانہ تھا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عشق جامی باد مردن گرب دریا افغنی، سینہ سوزاں دل تپاں ماہی سے آب آئد برون. بہت یہ شعر پڑھتے تھے، جامی کی پوری غزل ہے. یار مندر مکتب و منبر سرے رے منتظر، منتظر بودم کہ یار با کتاب آئد برون. تو ان شعروں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون سا ایسا عشق ہے، کہ کون سی ایسی مچھلی ہے جس کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور جب سمندر سے باہر نکالی جائے اور ریت پہ تو بھی عشق جامی باد مردہ گرب دریا افغانی، یعنی پھر ریت سے سمندر میں ڈال دی جائے اور وہاں بھی تڑپتی رہے. وہ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں وہ تڑپ عشق ہوتی ہے، اور عشق جو ہے وہ تصوف کی پہلی منزل ہے. ایک زمانہ تھا، حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کی شاید پہلی کتاب تھی غنیۃ الطالبین، حسینی صاحب کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، اور قصائد تھے عبد القادر جیلانی صاحب کے. تو ان قصائد کو پڑھ کے بڑا عجیب و غریب جذبہ اور خوف آتا تھا کہ یہ عرش میرے ہاتھ میں ہے، یہ فرش میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. میرے ایک دوست تھے، میں ان سے ڈسکس کیا کرتا تھا یہ کیا ہے، مطلب یہ تو ایسی باتیں ہیں جس میں وہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک خواب نظر آیا ہم دونوں کو، کہنے لگے کہ بس اب اس کے آگے کچھ نہیں کہنا. لیکن کیونکہ ان کے یہاں وہ عشق ایسا بیدار ہو گیا تھا، اتنا قریب ہو گیا تھا، جو منصور حلاج کے یہاں ہوا تھا انا الحق، جب وہ کہنے لگے تھے جیسے دجلہ کے اندر خون بہنے لگا تھا. اس کے علاوہ کشف المحجوب کے بارے میں حیرت انگیز طریقے سے ہمارے خلیل مامون صاحب نے پڑھا. میرے خیال میں تصوف کی سب سے بڑی اور پہلی کتاب اور جامع کتاب جس کو کہنا چاہیے وہ کشف المحجوب ہے. میں تو ایک زمانے میں بہت اس سے فال نکال لیا کرتا تھا، جب میرے دل میں کوئی وسوسہ یا خلجان یا کوئی اندیشہ ہوتا تھا تو میں کھول لیا کرتا تھا. اس وقت داتا صاحب میری بہت مدد فرما رہے تھے. مدد تو اللہ فرما رہا تھا لیکن وسیلہ وہ بنتے تھے. میرے خیال میں ہندوستان میں سب سے پہلے بزرگ وہ ہیں خواجہ اجمیر صاحب سے، کہ جنہوں نے جو ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے تصوف کی پہلی منزل اور پہلا مینار قائم کیا. اس کے بعد ایک کتاب بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، جو اسلام کو اور مذہب کو اور تصوف کے اوپر سب سے زیادہ، اس کتاب سے زیادہ بالغ نہیں لیکن ہاں بہت، وہ ہے حسن سنجری صاحب نے فوائد الفوات کا ٹرانسلیٹر، جو کچھ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے، بولتے تھے، جو ان کی سپیچز تھے، جو لیکچرز تھے، جو باتیں کرتے تھے، ان سب ملفوظات کو آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا، وہ کتاب تھی. تو تو میرے ایک بہت کرم فرما نقاد تھے، ان کا سید عبداللہ صاحب پاکستان میں تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اور سلیم احمد صاحب تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے تحفے میں مجھے دونوں نے ایک ہی کتاب دی تھی، اور وہ کتاب تھی کشف المحجوب۔ میرا تصوف کا جو سلسلہ ہے، حضرت صدیق تو بہت ہیں، حضرت صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کی جو خوبصورتی اور جو تصوف کا جو کرم ہے، جو رحمت ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں نے بہت زیادہ محسوس کیا پرسنلی طور کے اوپر۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی بہت پہلے، 25-30 سال پہلے، وہ نظم سناتا ہوں، پھر وہ نظم سناتا ہوں جو معراج جب رسول اکرم کو ہوئی ہوگی، تو اس وقت خدا کے ہردے کی، یعنی اللہ کے دل کی یا اس کے قلب کی، میں قلب جسمانی میں نہیں کہ جسمانی معنوں میں قلب ہو، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور تیسری نظم، وہ جب نظم لکھی تھی تو میں ساتویں دن خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، اور آٹھویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظم سنا رہا تھا۔ تو میں نظم سناؤں؟ اس میں بولی ذرا مختلف ہے، بھاشا کا ہے۔ اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، تیرے گھر میں دھوپ نہیں آئی، تیرا ماتھا عرش کی کرسی سا اور اس پہ پسینہ رحمت کا، تیری زلفیں ماتا کی ممتا اور ان میں پھول سمندر کا، تیری پلکیں ربی سبحانی، تیری آنکھیں حوری نورانی، تیرے ہونٹ ہیں جنت کی کیاری، ایک رت ہے وہاں پھولوں والی، انہیں چڑیاں چگن آئی نہیں، انہیں کوئی کونج بٹھائی نہیں، انہیں وہ پیارے جنہوں کملی ہے، جنہوں کملی ہے انہوں وہ پیارے، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، انہوں ملک عرب میں چرچا تھا، انہوں سارے سبب میں یکتا تھا، انہیں سورج سوں انہیں چاند کرن، انہوں کاجل پن انہوں بادل بن، انہوں دل کی لہر انہوں بجلی چمک، انہوں آب برس انہوں آگ للک، انہوں سارے ستارے اور فلک، انہوں دو آنکھیں اور دنیا الگ، انہوں عشق میں اللہ سی اکلی، جن روپ محمد کی بھائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، تو یاد تو کر جب تو پائی، تیرے اگے صحرا کا دریا، تو نے اس میں جلایا اپنا دکھا دیا، تو نے دیکھا چاند کچلتے ہوئے، تو نے دیکھا چڑیاں سایہ کیے، تو نے دیکھا چاند پسینہ تن، خوشبو جیسے تن من دھن، تو نے دیکھے اونٹ عبادت میں، تو نے سن لی اذان تجارت میں، وہاں اگے صحرا کوئی نہیں، وہاں پچھے رات بھی سوئی نہیں، وہاں دور تلکھتی کملی بچھی، وہاں دور تلکھتی کملی تنی، تو نے اس کملی کو جان لیا، تو اس کملی کو گھر لائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے میرے محمد کی پیائی، انہوں دیکھ لیا، انہوں دیکھ لیا، اب مجھ کو بتا، انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں، انہوں ماتھا کیا، انہوں کاکل کیا، انہوں آنکھیں کیا، انہوں ہونٹ کیا، انہوں مہر نبوت کیسی ہے، انہوں میری محبت کیسی ہے، انہوں کالی کملی کیسی ہے، انہوں کملی میں کیا اللہ ہے، انہیں اللہ ہے تو کیسا ہے، اے کملی پوش خدیجہ مائی، اے کملی پوش خدیجہ مائی۔ بہت 105-6 ڈگری بخار میں لکھا تھا میں نے، بہت ہی کوئی بادل سے بنی، ایک عرصہ گل پر بہتی رہی، ایک بلبل لب خاموشی سے باراں رمجھم برساتی رہی، ایک عالم ہو تھا زیر سمی، یک سکتہ شب میں ڈوبا ہوا تھا، فرش زمین پر پھولوں کا عرشیلا مکان، دستک سے بنا زندہ زندہ، ایسا اے سیر ازل سامان سفر آنسو سے بھرا ہنستا بھی ہوا، اے سیر ازل وہ رخت سفر ایک در سمیں تھا، آتش وش نے رخش تھا پھر بھی رقص میں تھا، لگتے تھے گلو مل گل دستہ، انجم سے ملائک پے وستہ، وہ حور نظر تھا حد ادب رستہ تھا بنا شیشہ و صدف، ساقی تھا ہر ایک منظر منظر پیتا تھا میں بے جام صفت، یہ آتش دل کی بستی ہے یہ کون مسافر رکتا ہے، جلتا ہے نگینے خاتم دل آہٹ کا سایہ جلتا ہے، جلتا ہے ہر ایک ذرہ ذرہ ہے جلتا ہے لا جلتا ہے، ایک آگ کا پردہ اٹھتا ہے ایک پردہ نشیں بیتا بانا، خود کا سے دل چھاؤں کا بھنا بھر لیتا ہے ایک پیاسے مسافر کو اپنی آتش بھری تنہائی میں، پھر ابر دھڑکتا ہے زوروں اور سب جل تھل ہو جاتا ہے، جل تھل جل تھل جل تھل جل تھل جل تھل جل تھل۔ ہم اپنا چہرہ ڈھونڈنے جاتے کہاں ہوا، جاتے کہاں ہوا، جاتے کہاں ہوا، کس شہر لالا زار کی باتیں کرے ہے دل، گل ہو گیا ہے شہر کے جلتے ہیں ماں چراغ، جلتے ہیں ماں چراغ، چراغوں میں ہم نہیں، یعنی ہماری آنکھیں ذرا سی بھی نم نہیں، اے ابر تو برس کے سناتا ہے تو کتھا، ہم بھی کبھی کسو کے لیے بے قرار تھے، ٹیلوں پہ رو رہے تھے بدن سوگوار تھے، وہ اونٹنی کے پاؤں کی ہلکی سی ایک دھول یوں چونک کے اٹھے کہ برسنے لگی فوار، برسنے لگی فوار، ہم بھیگنے لگے کہ بدن جل اٹھے تمام، یہ کون آ گیا، ارے یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، ارے یہ کون آ گیا، روحوں کے ساغروں میں بھرے کون آ گیا، ساگر کو بادلوں میں لیے کون آ گیا، ماتا ہے جیسے چاند کی کشتی میں آفتاب، ابرو ہیں جیسے جھیل پہ سوئی ہوئی ہو رات، اس موہنے سے مکھ پہ ہیں آنکھیں خدا دراز، اس کے لباں ہیں مشک سے لکھے ہوئے جمال گلاب، یا ایہا المزمل و سورج بھی ماند ہیں، یا ایہا المدثر و کملی میں چاند ہیں، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجھک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعدت خدا بزرگ توی قصہ مختصر، قصہ مختصر، قصہ مختصر، قصہ مختصر۔ آخری نظم سناتا ہوں بس۔ سفید پھولوں کا باغ نیارا، اداس بچوں کا باپ پیارا، کہ جس کی آنکھوں میں ان کے غم جگمگا رہے تھے، وہ رحمتوں کا عظیم والی، وہ برکتوں والا آسمانی، وہ جنتوں کا حسین مالی، دعاؤں کے راستے بناتا زمین کی گرمی پہ چل رہا تھا، وہ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، تمہاری آنکھوں کے بادلوں میں، تمہارے خوابوں کے جنگلوں میں، کئی رحیم و کریم جگنو تمہاری راتوں کے منتظر ہیں، کہ میرے آسمان لوگو تمہاری راتوں میں بارشیں ہوں، تمہاری راتوں کی بارشوں میں تمہارے جگنو چمک رہے ہوں۔ وہ اب پہاڑی پہ آ گیا تھا، وہ پہاڑی پہ آ گیا تھا کہ منتہا تھی سہیلی اس کی، ہوا نے دیکھا تھکی ہوئی سانس کی تہوں سے اسے پکارا، سمندروں کی غلاف آنکھیں، صداؤں کی بے حباب سانسیں سمٹ کے اس کے قریب آئیں، ہوا تھا لیکن ہوا نہیں تھا، صدا تھا لیکن صدا نہیں تھا، خدا نہیں تھا، خدا نہیں تھا، وہ میٹھے پانی کا ایک جھرنا خدائے برتر کا آئینہ تھا، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ موتیا جیسے پاؤں والا، وہ چمپئی چاند نور والا، وہ بیلیا وہ میرا پیارا، اسے بلاؤ کہ پھوٹ ٹوٹ جاؤں میں اس کی آنکھوں میں نیند بن کے، اسے بلاؤ کہ پھوٹ جاؤں میں اس کے سینے میں بوند بن کے، وہ راہ اسرا کا کبریائی، وہ شاہ معراج وہ خدائی، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، مگر یہ گھر کیسا گھر ہے اس کا، مگر یہ گھر کیسا گھر ہے اس کا، یہ کیسا گھر ہے مہک رہا ہے، یہ کیسا بستر ہے جل رہا ہے، یہ اسف ازہد مکان والا ابھی تلک سامنے کھڑا ہے، عبادتوں سے بنا پرندہ ابھی تلک آنکھ مل رہا ہے، صدا صدا بے صدا فقیری ہوا کے کندھوں پہ چل رہی ہے، مگر بدن ڈر رہا ہے اس کا، صدا صدا بے صدا فقیری، ہوا ہوا بے ہوا سواری، بدن بدن بے بدن نمازی، خاموش خاموش ہے خاموشی، وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے، کواڑ کی نرم گرم دستک ابھی تلک اس کی منتظر ہے۔
رام، آپ تمام کا میں مشہور ہوں کہ آپ نے زحمت فرما کر
ہمارے جلسے میں شرکت فرمایا ہے. میرے سے گزارش کی ہے کہ میں اپنے انگریزی کلام کو سناؤں تاکہ یہاں جو تصوف آج تک فارسی عربی اردو تک رہا ہے, ہم نے اس کو انگریزی میں بھی اپنے جذبات تصوف کی کے جذبات انگریزی میں بھی ظاہر کی ہیں, جس کی مقبولیت سارے عالم میں ہوا ہے. میری کتاب سرچ فرام ودن جو تصوف پہ تصوف کے خیالات نظم میں لکھی گئی ہیں, اس کی بے انتہا اپریسیشن انگلینڈ امریکہ میں سب ہوئی ہے. اس میں سے چند نظمیں میں سناتا ہوں. مائی لاسٹ وش. وین مائی ٹائم کمز ٹو شیڈ دس مارٹل کوائل, ٹو کلوز مائی آئیز فار ایور اینڈ ٹو بریت دا لاسٹ, ٹو اسٹریٹن دا باڈی ہینڈز اینڈ لیگس, دین لیٹ می سائی ود دا نیم آن مائی لپس. I yearn for the glance and a glimpse, for a reflection of the effulgence, for your sweet fragrance and sweetness. Let me place my soul at the holy feet. O praised one, the deliverer of all souls, let my tears of love be my humble gift. Let me present thee with my stricken heart, with its wounds and pangs and suffering. O my beloved, I yearn for thee all my life. Now I lie immersed deep in my thoughts. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہے. اب تصوف کے لحاظ سے چند پوئمس لکھی گئے ہیں, اس کو پڑھ کر سناتا ہوں. دی مین ایم آف صوفیزم ایز یو ہیز بین ناؤ ریڈ آؤٹ ٹو یو اینڈ یو آل نو اینڈ یو آر واکنگ آن دا پاتھ آف دا طریقت از ٹو پیوریفائی ون سول so that one can present themselves with the great being who has created us and who wants us to realize ourselves in our own midst, in our own hearts, to see the love within our own hearts. Once we realize the Lord's love within our own hearts, then the entire effulgence of the holy being comes down and transcends into our own being. In that connection, a poem is written which is read out to you. Purify ourselves. Come, come. Let us fill our vacuums in heart, in mind, in our souls with love, affection and warmth. Illumine with million lights of knowledge. Let us enliven our sagging spirits with rhyme and rhythm, with melodies, with chords, and allow them to soar higher and higher like a skylark. Let us dwell deeper and deeper in the realms of the heart and bring out treasures to gleam our eyes and to enlighten ourselves. Let us purify ourselves afresh with the cool streams of love. I have one more to read out to you. With that I take leave of you. Complain to whose evil? Just now Sayyid Abdul Turab Khatai Sahab was mentioning that he met a holy person who advised him that one should not complain, one should not speak ill of the others, one should not backbite, for all this your own good qualities will be passed down to the person to whom you are backbiting and all his evil qualities will come down to you. He just mentioned his personal experience when he met a Sufi Fakir. Perhaps this is the first lesson for any person who enters the path of tariqat, that he should never look into the evils of others. He should never probe and look into the hearts of other individuals, but direct his entire energies into his own soul and purify in that connection, which is the basic teaching of all our mashayikhins and our murshideens and our Huzur Aqdas Lassam and our Allah, that you shall not look into the speck of the eyes of your brother, but you should purify your own eyes and your own hearts. In that connection, a poem has been written. I would read out to you. Complain to whose evil? Let me become silent, at peace with everyone, tolerate gravest provocation and pinpricks. Let me not complain or raise any grouse, grievance or express any inconvenience. All systems work in tedium, in disharmony, or at loggerheads, in conflict without let up. Let me bear
the discordant chimes, out of tune melodies, watch disarray, display of wrath, confusion and chaos unabated. What cannot be cured, surely ought to be endured. Let me not add to the overstrained, overflowing, complaining book. Just I was reading this, I was reminded just now of one of the greatest Sufi saints of the last century, Allama Hafiz Syed Shah Waris Ali Shah of Barabanki, Lucknow. When people, he was a saint who had walked all over the world, and even Queen Victoria is supposed to have taken a vote of allegiance on Syed Shah Waris, and his silsila is Warisiya silsila. It appears he was a bachelor and he lived a life of love and affection. Whenever people used to complain about things around him, he used to reply, "Kiski shikayat kisse karte ho yaar?" He never appreciated complaining about anything about your own, whatever is happening to you, because everything is destined and it is God who gives to all his creatures in its own due measure the sorrows or pangs or difficulties, so that the soul requires its purification. So Waris Ali Shah Sahib used to say, "Kiski shikayat kisse karte ho." So we are not supposed to complain as a Sufi of anything which we see, the turmoils of life, with all the difficulties which we face, we must accept it. That is how all those great Sahabiyas are referred to as Raziyallahu Ta'ala Anha. They accepted the sorrows, they accepted the pangs, they as God Himself said in Quran Sharif, "I have purchased your souls, I have purchased your body, I have purchased everything about yours for the Jannat." So we have to, when we are passing on, walking on the path of Tariqat, we have given ourselves to the Lord, and nothing should distract us other than the love of the Lord. And it is in this connection we have been seeing that most of the mashayikhins today are in a disarray, are in a state of confusion, and we all feel the loss, in so much so that we have taken up the English education and we are bereft of Persian and Urdu knowledge and Arabic. As such, we begin to feel that there is a loss in our body, there is a loss in our society, there is a loss in ourselves. We need not have to be dismayed, for God in His mercy transcends His love in all languages, for it is love which has no language, which has no barrier. In that connection, we thought that we could gather, we could discuss, we could bring out upon ourselves what little we have and share with all our brothers of Tariqat. We have brought out Sufi World, a magazine, a journal, which will be brought out twice a month, which will consist of all the great sayings of great saints, starting from the Quran, from Hadith, from Huzur's sayings, and from all the greater saints who are there. We'll introduce to all our readers who find it difficult to take books from the shops and read. We'll try to introduce in a simple form, and we are only taking the charge of printing and postage. It costs 25 rupees per issue. We'll try to subsidize and bring it as less as possible, and I request all the members who are present to purchase one book by giving it to the person who is sitting there with the table. He is my son, he will collect it from you. We wish we could have been given to you free, but we are expecting donations, expecting people to come forward and participate in greater number. Then in that event, we will be in a position to supply these books free of cost. We will do our best to muster knowledge of Sufism and Tariqat. We will bring persons of very high eminence, persons who have laid down their life in the path of love, who have achieved eminence, and I will try to introduce to you those people, those great saints, those great fakirs, who don't come in the public, who don't mingle with people, whose desire is only to merge with the greater being. Such people are, we know, in existence. We'll try to achieve from them and realize the higher being which has been having his effulgence on their being, on their person. I request all of you to purchase the book of Sufi World and also become members of the International Sufi Center, for we have very great aims and we are looking forward to carry on this mission in a greater level, and we do not want to stop till we succeed, and it can be only when you all participate with all your heart and soul. With these few words, I thank all the participants and give the stage to my Hazrat, who has been guiding me from my age of 12 years until today, and he has been giving me sustained power, sustained spiritual knowledge, and been a great guide to me, and I wish to hear him speak on tasawwuf in the light of Quran and Hadith. Thank you, sir.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وغيثنا وغياثنا وعيننا وعيوننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي كتابه المبين والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله رسوله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بارگاہ رسالت آقا انعام دار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہم پہلے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور درود کا تحفہ اور نذرانہ پیش کریں حضور کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لیے آپ کی ذات اقدس کے لیے تحفہ اور نذرانہ پیش کرنا وہ بھی ناخذ زبان سے قبول فرما لیں خوش قسمت ہوں آمین آمین الفاتحہ مستقیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی خطابه المبین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفینا حبیبنا نبینا و مرشدنا و ملجانا و ماوانا کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاتم و سلام علیک یا خاصم عشق اللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشه و مظهر لطفه و علی آله الطاهرین و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اهل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کا مغز، قرآن کی ماں. ماں اس لیے کہ ماں سے کتنے بچے ہوتی ہیں، پوتا پوتی، نواسے، نانا نانا، اس واسطے ام کہا گیا. ام القرآن بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. خارج نماز میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اس کی بھی برکتیں رحمتیں ہیں، کوئی شرک نہیں، بدعت نہیں. پڑھ کر پھونک دیں پانی پر شفا، کھانے پر پڑھ کر پھونک دیں شفا. کھانا رکھا گیا ہے اور کچھ میٹھا رکھا گیا ہے، وہاں پڑھے نظریں بد ہے تو دور ہو جاتی، حسد کرنے والے حسد دور ہو جاتا، شیطانی اثرات ہوتے دور ہو جاتے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر، اس کے بعد سورہ اخلاص جس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے. اخلاص، سورہ اخلاص قل ھو اللہ کا سورہ تین مرتبے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے. آج کی مادیت کے زمانے میں قرآن پورا پڑھ کر صبح کو نہیں جا سکتا آدمی. روزگاری میں پریشان ہوتا ہے، گھر کی پریشانی ہوتی ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کو. یہ سورہ اخلاص تین مرتبے کم از کم تو قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اور اس کے بعد درود پڑھتے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پڑھ کر ہم پھونک لیتے ہیں، کسی کے لیے بخش دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرماتا ہے. تو بغیر درود کے کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے درود افضل ہے. نماز میں بھی درود افضل ہے، ضروری ہے. تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کا منکر ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. درود ابراہیم پڑھتا ہے پھر درود والوں سے نفرت ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. خارج نماز میں بھی درود، داخل نماز میں بھی درود، اور کہیں جاتے ہی کوئی دعا کرتے ہیں تو درود. کیوں؟ اس لیے کہ درود والوں نے اپنی زندگی کو رضامند الہی کے لیے، دین کو، دین نانا کے چمن کو خزاں ہوتے ہوئے انہیں نہیں دیکھنا پسند ہے. ہر چیز کی قربانی 72 سطر نے عطا فرمائی، اس لیے قیامت تک کے لیے درود پڑھتے رہیں گے. اور درود ختم نہیں، تم ہی نہیں پڑھتے ہی، دنیا کی ہر چیز پڑھتی ہے. خالی بنی نو انسان ہی نہیں پڑھ رہی ہیں، شجر، حجر، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہر ایک بھی درود پڑھتے ہیں. ہر ایک سلام بھیجتے ہیں، ہر ایک سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. تو آج علم اخباری ہو گیا، اخبار کی چند رسالے کو دیکھا بس خطبہ دینے لگے. مواد ختم ہو گیا، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، خود حرام کا کھاتے. اس لیے کہا مولانا جلال الدین رومی نے، جس غذا سے عقل ہوتی تیز تر، وہ غذا دے عقل ان کا ضرر. جس کا کھانا ہو گیا بغض و حسد، اس کا کھانا ہو گیا نور احد. اللہ والوں جب کھاتے ہیں لقمہ، حلال کا کھاتے ہیں، لقمے پر نظر بڑھتے ہیں، اے لقمہ تو میرے اندر خون بننے کے بعد فیض ہونا، اگر فیض نہیں ہوتا تو میں حلق سے نکال دیتا ہوں. تو ان کا کھانا نور بنا اللہ والوں کا، ہمارا کھانا حسد بنا، بغض بنا، دشمنی بنا، کینہ بنا، اس لیے کہ غذا کا اثر بھی انسان پر زیادہ ہوتا ہے. تو سرکار عالم آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے اوپر، مسجدیں آباد ہو جائیں گے اور ایک مسجد والا دوسری مسجد پر فخر کرے گا، میری مسجد کیسی ہے، کیسے فین ہیں، کیسے قندیلیں ہیں، کیسے راستے ہیں، کس قسم کے ہیں. وہ کہے نا نہیں، تمہاری مسجد سے بڑھ کر میری مسجد ہے، نماز بھی پڑھیں گے اور اسلامی شعار بھی ظاہری رہے گا، لیکن میری محبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. جیسے کہ تیر سے کمان نکل جاتا ہے، اس طرح سے ان کا ایمان نکل جائے گا. تو تصوف کا تعلق قلب اور نظر سے ہوتا ہے، تصوف کا تعلق نظر اور قلب سے ہوتا ہے. اس لیے کہا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے، مسجد اعلیٰ ہے قلب اولیاء، سجدہ گاہ ہے جملہ حق اس میں خدا، احمقاں تعظیم مسجد کی کرے، اہل دل کی دشمنی دل میں دھرے. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے نماز پڑھنے والے اللہ والوں کے مخالفت، ان سے کیسے بغض ہے، ممبر پر اس کا کھانا حرام کہتے ہیں حالانکہ یہ حرام کھا کر رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عذاب اپنی طرف سے نازل نہیں کرتا، جبکہ اس کے چاہنے والوں کو کی تعظیم نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں عذاب نازل کیا ہے. انبیاء کا واقعہ دیکھیے، صدیقین کا واقعہ دیکھیے، اولیاء کرام کا واقعہ دیکھیے، جب ان کی تعظیم اور تکریم ان کی خلاف ورزی کرتی ہیں، قدرت قہر میں نازل ہو جاتی ہے، وہاں پر تباہی و بربادی آ جاتی. آج اس چیز کی کمی ہے. یہ محفل نورانی، محراب و منبر اور تقاریر، مساجد کی تقاریر کی نہیں، کیونکہ اس دور سے تو میں گزر گیا ہوں میں، لیکن یہ محفل کیا ہے؟ تزکیہ. ابھی ابھی قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، تصوف وہاں سے آیا ہے، اس کو اس وقت پر تزکیہ کہا جاتا ہے. ایران جب فارسی جب آئی نیشنل لینگویج، یہاں پر بھی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کے زمانے میں فارسی ہی تھی، ایران کے اندر بھی فارسی تھی، ایران میں علم کا خزانہ تھا، جب انہوں نے قدر نہیں کی وہاں سے علم ختم ہو گیا. علم والوں کی قدر نہیں کی وہاں سے علم ختم. نسائی جو حدیث کے شریف لکھ رہی ہے، وہاں پر ہی نسائی لکھنے والے تھے ایران کے اندر، اور ایران سے بہترین علم ہنر والے نکلے، انجینئر نکلے. آپ بیجاپور کو جانے کا موقع ہو تو معلوم ہوگا، ایک ایرانی گول گنبد بنایا ہے، دوسری چیزیں بھی بتایا جس کو یکو کہا جاتا ہے. وہاں سے محراب کے پاس سے سید لیاقت پیران کہتے ہیں، باقاعدہ آواز آتی ہے، سلام علیکم کہتا ہوں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کا جواب محراب کے پاس نہیں آتا، ہمارے سلام کا جواب وہاں پہنچتا ہے. صدائے باز گشت کہتے ہیں اس کو. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں کے علم اور ہنر کے اندر کامیاب تھے. جب وہ گول گنبد اور دوسری چیزیں بنانے کے بعد بادشاہ وقت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کم سبھی کا یوں تو فلک ماہ و سال دشمن ہے، کمال والوں کا لیکن کمال دشمن ہے. تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کی قبر وہاں رکھی گئی. تو اس وقت پر مجھے اور میرے بھائی اور عزیز بھائی مولانا سید شاہ اسماعیل جمالی قادری جامع مسجد کے اندر 23 سال خطیب تھے. کتنے سال خطیب تھے؟ 23 سال. کیا انہوں نے لیا جانے آنے کا خرچ؟ پہلے 30، اس کے بعد اور 30-60 روپے. لوگوں نے کہا، مصلیوں نے کہا، دیجیے حضرت قبلہ کتنے آپ کے رکھا؟ مجھے اللہ تعالیٰ پیٹ کے لیے روزی دے رہا ہے اور دے رہا ہے. میں یہاں جو پڑھا ہوا ہوں 9 سال تک جس مدرسے کے اندر،
اس کا حق ادا کروں تو کیا ادا کروں, یہ لے کر رقم ادا کروں؟ نہیں نہیں, میرے لیے ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ دوسرا رکھا ہے. اولوں تو حلس ہو گیا, نفس آ گیا وہاں پر, نہیں لیا. تو ہم دونوں بھائی کے متعلق کہتے تھے, دونوں بھائی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کہتے ہو, سیدھا ہاتھ ہیں تو یہ ہیں, حقیقت میں ایسے ہی تھے. آخری وقت پر اگر دنیا سے وصال ہوا ان کا تو پہلے کہا میرے جنازے کی نماز آپ ہی پڑھنا. تو سادات میں آل رسول کے اندر یہ 72 تن جو کربلا کے اندر پہنچے, چچیرے بھی تھے تائرے بھی تھے, آپس میں اختلاف نہیں تھا, یہ ایک شہادت دیتا تو کہا ہم بھی شہادت دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنی جان بچانے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے کہا خلد نے کہا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آج کس تصوف اور نورانی مجلس کے اندر انٹرنیشنل صوفی سنٹر, تو ابھی آیت میں نے تلاوت کی جو قرآن مجید کی آیت تھے, تصوف کو تزکیہ کہتی ہیں. تزکیہ کا معنی پاک صاف ہونا, کیا پاک صاف ہونا, کپڑے نہیں, یہ تو ظاہری شریعت ہے. پاک صاف جگہ پاک ہونا, لباس پاک ہونا, ہاتھ پیر دھونا, جہاں یہ شریعت ہے. طریق کے اندر قلب اور نظر پاک ہونا, یہ نگاہوں کا علم ہے, یہ کتابوں کا علم ہے. کتابوں کے علم میں بھی نگاہوں کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی دور اندیشی سے اس کی نظر سے بچو, وہ اللہ کے دور سے دیکھتا ہے. فانہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور یہ روشنی کا نام ہے, یہ روشنی ادناسی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے, سب روشنی ملی, چاند سورج آفتاب. مشائخین کرام کے اندر مثالیں نہیں پیش کرنا حضور کو کسی سے, چونکہ جس سے مثال پیش کرتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر رہنا چاہیے. سرکار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز بھی بڑھ کر نہیں ہے, سرکار ہی مجسمہ نور. مشائخین کی تقریر کے اندر تشبیہ دینا مشبہ, کمپیئر نہیں کرنا ہے, صرف کیا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے مشابہ. اس لیے قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکا فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارک زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویذہب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. نور علی نور قرآن نے حضور کو فرمایا اور تم بشر کہتے ہو. پھر دوسری آیت میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس نور بھی آیا ہے, کتاب مبین قرآن مجید بھی آیا, وہاں کوئی بھی تعویل نہیں کر سکتے. نور سے مراد حضوری, کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید جو پڑھ رہی ہیں. مختلف حلیے کیا مختلف حیاتوں میں آئی, کبھی ہڈیاں میں لکھتے, ریت میں لکھتے, پتوں پر لکھتے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تمام قرآن مجید کو جمع کیا گیا, اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. تو نور جب کہا گیا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نور کا تعلق نظر اور دل سے ہوتا ہے, نظر اور دل سے ہوتا ہے. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بزرگ ہستی, جو 7 جلد مثنوی لکھے ہوئے ہیں, ایک بوڑھیا نے ان کو قرآن کیا سمجھایا ہے, بابا کہاں جا رہا ہے؟ ایک وہ اللہ والے کو دیکھنے کے لیے, چاہے پوری کتابیں ختم ہوگی میرے, اب میرے پاس کچھ نہیں دیکھنے, آ ادھر بچی کو قرآن پڑھا, قرآن کی تعلیم دے دیے, پہلے کھا لو, کھانا کھا لیے, اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا تم نے قرآن مجید پڑھا؟ ہاں ابھی قرآن نہیں پڑھا. اب ہم کہتے ہیں مولانا, میں جی مولانا کہتے ہیں تم شرماتی کہاں ہیں ہم مولانا. اسی لیے اقبال نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, تاولا میں شمس تبریزی نہ شد. پیر رومی مرشد روشن ضمیر, کاروانی عشق و مستی را امیر. میرا پیر ایسا ہے عشق و مستی کا خافلوں کا سردار ہے, وہ کہیں گمراہ ہونے نہیں دیتا, گمراہ نہیں کرتا, ایسا میرا پیر ہے گا. کس کے ہیں؟ مولانا روم نے کس کے لیے؟ شمس تبریز ان کے پیر تھے. تو بتاؤ کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے صاحب کشاف کا کہا, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشاہیں راضی نہ صاحب کشاف. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو دل پر قرآن نازل ہونا, کو سرکار میرے قرآن کو سن رہے ہیں, نازل ہو رہا ہے قرآن مجید کو, اور میں دیکھ رہا ہوں میرے سرکار کا کلام میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, خیالات دوسری جگہ رہتے, یہ قرآن ہو جاتی ہے, خیالات کہاں ہوتی, نہ ادھر کے رہا نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام کا. تو اس کے لیے خانخواہ بہت ضروری ہے, ذکر و اذکار بہت ضروری ہے, ذکر و اذکار کے اوقات کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ آگاہ ہو جاؤ, خبردار, اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. اطمینان اور سکون معمولی بات نہیں ہے, اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد تو اللہ بولتے ہیں, پھر میں کہوں گا اللہ اللہ بولنے آتا کسے, اللہ اللہ بولنے میں رب جسے, کہاں رب جسا کیا آپ کو. حدیث میں بھی آتا ہے, ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یہ احسان والی حدیث ہے. حضرت جبریل تشریف لائے سب لمبی چیز ہو جاتی, احسان